एक जगह एक मतलब एक आदमी के पास जाना हुआ तो वो वैसे अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी थे, हजरत मां अब्राहम हक साहब रहमतुल्लाही से ताल्लुक था, उनके मुजाज भी थे। तो उनके दफ्तर में कोई अंग्रेजी कुछ लिखा हुआ था मुझे, तो मैंने कहा ये क्या है, तो कहा इसमें ये लिखा है कि आप गुस्से होते हैं तो ये उसकी अलामत है कि बगैर गुस्से के मसला हल करने की आप में सलाहियत नहीं है। मार के लिए हुदूद तो फुकहा ने मुकर्रर किए, लेकिन उमूमन असातिज़ा जिस अंदाज से पिटाई करते हैं फिर वो उन हुदूद पर कायम नहीं रहते। इसीलिए हजरत हकीमुल उम्मत नवरल्ला मरकदहू ने तो साफ फरमाया है कि जिस वक्त तो तालिमी पर गुस्सा आवे उस वक्त तो उसको सज़ा देनी नहीं चाहिए। उस हालत में हम उन हदूद की जो शरीयत ने उसके लिए तजवीज़ फरमाए हैं रियायत नहीं कर पाएंगे। अब उसका तरीक़ा यह है कि दूसरे मौके पर मस्नूई गुस्सा पैदा करके आप करेंगे, मस्नूई गुस्सा है इसलिए वह हदूद की रियायत के साथ आप उनको सज़ा जो शरीयत ने मुकर्रर की है वह हदूद के मुताबिक दे सकेंगे। इस वक्त आजकल हमारे निज़ाम तालीम पर ये असरी निज़ाम तालीम के जो मुख्तलिफ एतराज़ात हैं उनमें एक बड़ा एतराज़ ये भी है, इनके यहाँ बग़ैर मार पिटाई के तालीम ही नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सैयदिल अंबियाए वल मुरसलीन, सैयदना व नबीना व हबीबना व शफीना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। अम्मा बादु, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين. इस वक्त कोई लंबी बात करना मकसूद नहीं है, और दिन ब दिन जो अफ़ज़ा और सेहत का हाल होता जा रहा है उसके पेश नज़र अब वो बात लंबी बात जैसे पहले हुआ करती थी वो भी मुश्किल हो गई। अलबत्ता अपनी पूरी ज़िंदगी का अब तक जो हाल गुज़रा उसके पेश नज़र जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मुफीद पाया वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, गोया पूरी ज़िंदगी का ख़ुलासा। और उसकी दलील के तौर पर एक वाक़या पहले ही ज़िक्र कर दूँ। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक डॉक्टर अब्दुल हय साहब आरिफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पढ़ा है कि हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जब उलूमे ज़ाहिरा की तकमील की तो उसके बाद मुझे बतलाया गया कि कुछ बातिनी उलूम भी हैं जो इन सूफिया के यहाँ हैं। तो कहा मैं वहाँ गया और मालूम किया तो सूफिया के ये चार सिलसिले चिश्तिया, नक्शबंदिया, कादरिया, सोहरावर्दिया और फिर उनकी मुख्तलिफ शाखें, उन तमाम से वाकिफियत हासिल की और उनके यहाँ जो तरीक़े राइज हैं, जो आमाल अंजाम दिए जाते हैं वो तमाम मैंने मालूम किए, उनको बरता अमली तौर पर उनको किया, और इस सब के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। उसके बाद फिर मैंने उसमें मज़ीद तरक्की की और तरक्की करते करते ऐसे मकाम पर पहुंचा कि जहां जिसको उलमाए ज़ाहिर तो क्या उलमाए बातिन भी समझ नहीं सकते, یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا اس سب کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ سے تین دعائیں کرتا ہوں، اور جو ان پر آمین کہے گا اس کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. پہلی دعا یہ کہ اللہ مجھے سنت کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے سنت پر زندہ رکھے،
آمین.
اور تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے سنت پر موت عطا فرمائے،
آمین.
یہ گویا خلاصہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند تھا. اگر آپ ان کے مکتوبات کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا، بہت سی باتیں تو وہ ہیں کہ وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں بہت سی، زیادہ تر باتیں ایسی. لیکن بہرحال وہ جس گویا تصوف کے لائن میں، مجاہدات ریاضات کے اندر جن مقامات سے گزر کر آخر تک پہنچے ہیں، وہ یہ خود یہ جملہ فرما رہے ہیں. میں یہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت ہمارے اہل علم میں سنت کی طرف جو توجہ اور اس کا جو اہتمام ہونا چاہیے، اس میں واقعہ یہ ہے کہ کچھ حیثیتوں سے ہم میں غفلت پائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم پورے طور پر سنت پر عمل کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں کر پاتے. دوسرا یہ کہ جو اہتمام جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ بھی ہم نہیں کرتے اس طریقے کے مطابق جو ہمارے اکابر نے بتلایا ہے. تو وہ کیا ہے؟ حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہمارے یہاں گزرے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کا اہتمام سنت کا استحضار رکھتے ہوئے کرو. مثلاً آپ کھانے کے لیے بیٹھیں تو جب ہاتھ دھوئیں تو اس استحضار کے ساتھ ہاتھ دھوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں، میں اسی لیے دھو رہا ہوں. وہ جس وقت ہاتھ دھو رہے ہیں آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز مستحضر ہو. استحضار سنت، ایک تو عمل ہے اور ایک ہے استحضار. عمل کے ساتھ استحضار یہ ہو، اسی سے احتساب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. پھر جب بیٹھیں تو بیٹھنے کے لیے، کھانے کے وقت جو بیٹھکیں اور طریقہ بیٹھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کے مطابق بیٹھیں. اور وہاں پر بھی اسی یہی استحضار ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک پاؤں موڑ کر، ایک پاؤں کھڑا کر کے، یا اکڑوں یا جیسا بھی ہو، دو جانو بیٹھتے تھے، میں اسی طرح اس لیے بیٹھ رہا ہوں. دائیں ہاتھ سے کھاویں تو وہاں بھی ہر چیز میں گویا اس استحضار کے ساتھ یہ عمل کریں. حضرت فرماتے ہیں اگر چند دن میں صاحب نسبت نہ ہو جائیں تو مجھے کہو. یہ گویا صاحب نسبت بننے کا بہت آسان نسخہ، اور یہی اصل سنت پر عمل کا جو اہتمام ہونا چاہیے اس میں یہ چیز میں جو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ایک تو عمل کا اہتمام اور اہتمام کے ساتھ استحضار والی کیفیت، اس کی عادت ڈالی جائے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنت پر عمل کا بڑا اہتمام تھا. ان کے متعلق لکھا ہے کہ بے خبری میں بھی اور غفلت کی حالت میں بھی کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور بیماری ہی کی حالت میں بے ہوش ہوئے، اور اس بے ہوشی میں جو ہے پیشاب وغیرہ یہ نکل آنے کی وجہ سے کپڑا خراب ہوا. مریدین نے پائجامہ بدلوانا چاہا تو وہ آپ پر بے ہوشی تھی، پائجامہ نکالتے ہوئے نکالنے والوں نے جو ہے بے خبری میں پہلے بائیں پاؤں کے بجائے دائیں پاؤں کا پائچا نکالنا چاہا، تو اسی بے ہوشی کی حالت میں پاؤں جھٹک دیا انہوں نے، کوئی نکالنے نہیں دیا. ایک سلسلہ چشیہ کے ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھ پر اس وقت تک قبض کی کیفیت طاری ہے. ایک وقت کچھ زمانہ پہلے جبکہ آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اس وقت بھی یہ کیفیت مجھ پر طاری ہوئی تھی، اور میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ دعا اور توجہ فرمائے. سوئم چنانچہ ان کی دعا اور توجہ کی برکت سے وہ قبض والی کیفیت دور ہو گئی. ان کا تو انتقال ہو گیا, انہوں نے اپنے مریدوں اور اپنے مجازین کو آپ کے حوالے کیا ہے, تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس وقت میرے اوپر اسی طرح کی قبضہ کی کیفیت ہے, آپ کچھ دعا اور توجہ فرمائیے. حضرت نے جواب میں فرمایا, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ بھائی میرے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بس یہ جملہ ایسے انداز سے فرمایا کہ ان چشتی بزرگ کے اوپر ایک حال طاری ہو گیا, اور وہ کیفیت قبضہ کی تو دور ہو گئی اور اسی وجد کے اندر وہ جھومنے لگے, تو اس جھومنے کے ساتھ ساتھ سرہند کی زمین بھی ہلنے لگی. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو کہا, میری مسواک لاؤ. وہ مسواک لایا, انہوں نے مسواک کو زمین کے اوپر مارا دو تین مرتبہ, وہ زمین ہلنا بند ہو گئی. تو انہوں نے کہا, دیکھو یہ تمہاری ایک کرامت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ زمین سرہند کی ہلنے لگی. یہ عاجز اور فقیر, اس کو یقین ہے کر کہ یہ دعا کر دے تو یہ سرہین کے مردے زندہ ہو جائیں گے, لیکن تمہاری یہ کرامت اور میری وہ کرامت, ایک آدمی وضو کر رہا ہو اور وضو کے درمیان سنت کے مطابق مسواک کرے, ان کرامتوں کا اس کا وہ کرامت ہے, اس کی برابری نہیں کر سکتا. گویا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا قیمتی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کا اہتمام, ایک ایک سنت اپنی جگہ پر بڑی قیمتی ہے, اور اس استحضار کے ساتھ اس پر عمل ہونا چاہیے. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. ایک اور آدمی ہے جو 100 مرتبہ جو ہے ہوا میں اڑتا ہے, تو وہ 100 مرتبہ ہوا میں اڑنا اس کی ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ سنت پر عمل کی وجہ سے اس کو اللہ کے قربا میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ولایت کا تعلق حاصل ہوتا ہے. اور ہوا میں اڑنے کی وجہ سے نہ تو اللہ کے قربا میں اضافہ ہوتا ہے, نہ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے, بلکہ پرندہ بھی اور چڑیا بھی ہوا میں تو اڑتی ہے. تو گویا یہ سنت کا اہتمام, ہر کوئی ہر عمل چاہے وہ چھوٹا سا ہو. حضرت مانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, خاکم بدہن, چھوٹی سنت, وہ جو ہم چھوٹی بولتے ہیں, کوئی سنت چھوٹی ہے ہی نہیں, لیکن خود ہی سنتوں میں آپس میں دیکھ دوسری سنتیں ہیں اس کے مقابلے میں گویا اضافی اعتبار سے یہ جملہ بولا جاتا ہے چھوٹی سنت, ورنہ حقیقت میں کوئی سنت چھوٹی کہی جا ہی نہیں سکتی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے یہاں جملہ ہے کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق, کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے مخلوقات کی سانسوں کی بمقدار ہے. یعنی ایک مخلوق, ایک انسان خود ہی دن بھر میں 2400 مرتبہ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے, تو ساری مخلوقات کی سانسوں کی مقدار, تو گویا آدمی مختلف راستوں سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے, بے شمار راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک کے پاس جانے کا دروازہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے اتباع سنت. وہ جب تک کہ کوئی آدمی اس کا اہتمام نہیں کرے گا, وہاں تک یہ چیز خلاف پیغمبر کسے راہ گزید بمنزل ہرگز نخواہد رسید, کہ وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی یہ جو ہے اصل اہمیت رکھتی ہے. حضرت شاہ وسی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے تھے, وہ فرماتے تھے کہ لوگ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا کرتے ہیں, اور ہر آدمی مومن کے ایمان کا تقاضا ہے, اس کو خواہش ہوگی, لیکن بھائی یہ تو ایک غیر اختیاری چیز ہے, آدمی تمنا کرتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ تمنا اس کی پوری ہو. لیکن میں تم کو ایک ایسا طریقہ بتلاتا ہوں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آپ کے ہر وقت دل و دماغ میں رہے گا, وہ یہ کہ جو بھی کام کرو سنت کے مطابق کرو, اور یہ سمجھ کر کرو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ آپ گھر میں سے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو سنت کے مطابق، نکل رہے ہیں تو سنت کے مطابق، قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو سنت کے مطابق، نکل رہے ہیں تو سنت کے مطابق۔ ظاہر ہے 24 گھنٹے میں بے شمار کام آپ کریں گے، ہر کام میں آپ اس کا اہتمام کریں گے، تو گویا ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور آپ کے دل و دماغ میں قائم رہے گا۔ یہ معنوی زیارت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ خواب کی زیارت یہ تو ہمارے اختیار کی نہیں ہے، لیکن یہ اختیاری ہے۔ ہمارے اکابر یہاں سنت پر عمل کا بہت زیادہ اہتمام ہے۔ ایک آدمی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، چند روز رہا، اور اس کے بعد جب جانے لگا کہ اتنے دن سے آپ کے پاس رہا لیکن کبھی کوئی کرامت نظر نہیں آئی، حضرت نے جواب میں فرمایا، بھائی بتلاؤ، میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا یا سنت سے ہٹ کر کے دیکھا؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا اور کیا کرامت چاہتی ہو؟ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ کوئی آسمان پہ اڑنا یا زمین کے اوپر چلنا، پانی پر چلنا، یہ کوئی کرامت نہیں، یہ ہے اصل کہ آدمی اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کا اہتمام کرے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عام مزاج تھا۔ ہمارے حضرت بتلاتے تھے کہ لوگ اور بڑے بڑے علماء فلاں کام میں سنت طریقہ کیا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کے بعد حضرت کس طرح کرتے ہیں ذرا دیکھ لو۔ ایک مرتبہ ایک بات میں چرچا ہوا، وہاں یو پی کے اندر مسجدیں دیکھی ہوگی، چھوٹی چھوٹی جو مسجدیں ہوتی ہیں تو ان کا صحن بھی جو ہوتا ہے وہ بالکل ملا ہوا ہوتا ہے، جہاں جوتے نکالے جاتے ہیں، جوتے نکال کے آدمی داخل ہو تو مسجد ہی میں پاؤں پڑے گا، نکلے مسجد سے تو باہر وہیں سیدھے تو ایک مرتبہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ بھائی مسجد سے نکلنے کے لیے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں پھر دایاں پاؤں، اور جوتا پہننے کے لیے جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دائیں پاؤں میں جوتا ڈالا جائے اور پھر بائیں پاؤں میں۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ دونوں سنتوں کو کیسے جمع کرتے ہیں؟ تو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کہا جب دیکھ عادت نکلنے لگے تو پہلے بایاں پاؤں نکال کر وہ جوتے کے بائیں جوتے کے اوپر رکھا، اندر پہنا نہیں، پھر دایاں پاؤں نکال کر پہنا اور پھر بائیں پاؤں کے اندر جوتا پہنا، گویا دونوں سنتوں کو اس طرح جمع کیا اس کا۔ یعنی یہ ہے اس ان چیزوں کا اہتمام، نماز کو گویا تکبیر اولا کے مطابق پڑھنا، یہ بڑا اہتمام تھا۔ جب ایک مرتبہ دارون دیوبند کے اندر جلسہ تھا، چونکہ حضرت سرپرست تھے تو اس میں تشریف لائے، بہت بڑا مجمع تھا، اذان ہوتی ہی مسجد میں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ مسجد میں جب پہنچے تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جو امامت کراتے تھے وہ مصلے پر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، اب اس وقت تو پہنچے حضرت۔ تو نماز کے بعد جب نکلے ہیں مسجد سے تو چہرے کے اوپر غم و حزن کے آثار تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت جب نماز کے لیے جا رہے تھے تو معلوم دیکھا تھا آپ کو کہ بڑے حشاش بشاش تھے، ابھی آپ کے چہرے کے اوپر غم و حزن کے آثار ہیں؟ کہا کہ رشید احمد کے لیے اس سے زیادہ غم کی بات کیا ہوگی؟ کہا 23 سال کے بعد جب تکبیر اولا فوت ہوئی ہے۔ یہ ان چیزوں کا اہتمام، یہ سنت پر عمل کا اہتمام بہت ضروری۔ حضرت مولانا تقی صاحب نے ایک موقع پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقل کیا ہے کہ حضرت جب وہاں حج میں تشریف لے گئے، مدینہ منورہ جب گئے تو وہاں جب سلام پیش کرنے کے لیے روضہ اقدس پر حاضری دیتے تھے تو بالکل جالی کے قریب نہیں کھڑے رہتے تھے، اور ہمارے اکابر کو دیکھا عموماً کہ وہ بس وہ جو سامنے ستون ہے جالی کے سامنے 2-3 صف کے بعد، اس ستون کے پاس ہمارے حضرت کو بھی میں نے دیکھا اور اکابر کو بھی دیکھا کہ اس سے آگے کبھی نہیں بڑھتے تھے جالی کی طرف۔ حضرت مفتی شفیع صاحب بھی اسی طرح ہمیشہ سلام پیش کرتے تھے، ان کا معمول تھا، بلکہ کوئی اگر پہلے سے وہاں کھڑا ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو سکتے تھے لیکن آگے نہیں۔ کہ ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایک مرتبہ بتلایا ان کو کہ ایک مرتبہ میں اسی طرح ستون کے قریب کھڑے کھڑے سلام پیش کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ بالکل جالی مبارک کے بالکل قریب بلکہ اس سے چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر اختیاری طور پر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو کیسا عجیب و آدمی ہے، یہاں اتنا یہاں آیا ہے، اللہ کے بندے جو ہے حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے جالی سے چمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تو یہاں یہ ممکن ہونے کے باوجود اتنا دور ستون کے پاس کھڑا ہے۔ پھر یہ خیال آیا کہ بھائی میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ادب کی وجہ سے۔ اتنے میں کہا محسوس کیا کہ اندر سے کوئی آواز آ رہی، کہا آواز یہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو بتلا دو کہ جو لوگ ہماری سنت پر عمل کرتے ہیں وہ ہم سے قریب ہیں چاہے ہزاروں میل دور رہتے ہیں, اور جو لوگ ہماری سنت پر عمل نہیں کرتے وہ ہم سے دور ہیں چاہے ہماری جالی سے چمٹے ہوئے ہیں. حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ والد صاحب یہ چونکہ بتلا دو لوگوں کو, تو اپنے بیانات میں کہ ایک زیارت کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لوگوں کو یہ بتلا, اپنا نام نہیں لیتے تھے, کہا ایک مرتبہ تنہائی میں مجھے بتلایا کہ یہ واقعہ خود میرا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا. تو بہرحال یہ ہمارے اکابر کے ہاں اس کا بڑا اہتمام, سنت پر پابندی بڑی اہمیت رکھتی ہے. حضرت ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں حضرت مولانا یوسف صاحب رئیس التبلیغ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے, دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. انہی باتوں کے دوران مولانا یوسف صاحب نے حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ایک مرتبہ میں جب میزان المنشیات پڑھتا تھا تو والد صاحب نے حضرت مولانا اللہ صاحب نے کہا کہ یوسف تم کو قطب بننے کا طریقہ بتلاؤں. تو کہا میں اس وقت میزان پڑھتا تھا, قطب ابدال کیا چیز ہوتی ہے جانتا نہیں تھا, نہ جاننے کی صلاحیت تھی. کہا ہاں حضرت اب حضرت بتلاؤ. تو کہا کہ دیکھو جس جگہ سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہو وہاں جگہ اور وقت کا لحاظ کیے بغیر سنت کو جاری کرنے کے لیے محنت کرنا یہ قطب بننے کا بہترین طریقہ ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ سنتوں کا اجرا ہمارے معاشرے میں بلکہ خود ہمارے اہل علم کے طبقے میں اب سنتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر میات شہید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت کے اندر جب بگاڑ آ گیا ہو اور اس بگاڑ کی وجہ سے سنتیں متروک ہو رہی ہیں, تو جو آدمی اس وقت سنتوں کو گویا زندہ کرنے کے لیے محنت کرے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور یہ ابھی جو میں نے روایت پڑھی ہو حدیث میں قرآن کی آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اتباع سنت کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جگہ جگہ اور جس انداز سے کیا ہے, محبت کے جس انداز سے, جب میں پڑھتا تھا تو مجھے خیال آتا تھا, دل میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضرت موسیٰ سے بہت اونچا ہے, پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تذکرہ اس انداز سے نظر نہیں آتا. کہا جب اس آیت میں غور کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میرے سارے اشکالات دور ہو گئے کہ جس شخصیت کی پیروی کے نتیجے میں ہر آدمی اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل کر سکتا ہے تو خود اس کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا. تو قل ان کنتم, تو پھر جب اللہ کا محبوب جب بندہ بن جاتا ہے تو بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو, چنانچہ حضرت جبریل اس سے محبت کا معاملہ کرنے کے بعد پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کا سلوک کرتے ہیں تم بھی محبت کرو, آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ثم یوزہ لہ القبول فی الارض, اس کے بعد گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے زور زمین پر قبولیت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات عجیب غریب ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو یہاں قبولیت یہ محبوبیت ہے نا اوپر سے نیچے آئی, یعنی پہلے اللہ نے پچا اس کو محبوب بنایا, پھر حضرت جبریل سے کہا گیا, پھر انہوں نے آسمان والوں سے کہا, انہوں اس کے بعد زمینوں. تو اصل محبوبیت وہی ہے جو خواص سے چل کر عوام تک آئی ہو, اور جو عوام سے عوام میں کسی کی بہت زیادہ اس کی وجہ سے بدرجۂ مجبوری خواص جس کی طرف یہ کریں تو وہ مقبولیت ان اللہ ہونے کی علامت نہیں ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی جب محبوبیت حاصل ہوگی تو پھر اس کے بعد کیا سب کچھ حاصل ہے. اور یہ حضور کا ارشاد جو میں نے نقل کیا تھا کہ من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصالی, جو آدمی میری سنت کی حفاظت کرے گا اس پر عمل کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ 4 چیزوں سے اس کو نوازیں گے. المحبت فی قلوب البررہ, اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے, چنانچہ صلحاء اس آدمی کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں, یہ گویا پہلا. یہ دوسرا الہیبت فی قلوب الفجرہ, جو بدکار لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس کی ہیبت اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے. ہمارے حضرت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سناتے تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے ضلع مظفر نگر کا کلیکٹر جو تھا انگریز کے زمانے میں, تو اس نے کہا کہ بھئی یہ سنا ہے ان لوگوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاملی میں ہماری حکومت کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی تھی, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کیسے ہیں. تو وہ باقاعدہ حضرت کی ملاقات کے لیے آیا گنگو, تو جنگ گنگو جب پہنچا حضرت کو پتہ چلا تو حضرت جو ہے باہر تشریف فرما ہوتے تھے, مجلس ہوتی تھی, اٹھ کر حجرے میں تشریف لے گئے اور جو ہے کمرے کا دروازہ بند کر دیا, کنڈی اندر سے لگا لی. وہ کلیکٹر آیا باہر بیٹھا, لیکن اس کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھٹکھٹا کر حضرت کو یہ کر سکے بلا سکے باہر, تھوڑی دیر بیٹھ کر انتظار کر کے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد حضرت پھر تشریف لائے باہر, پھر ایک مدت کے بعد پھر دوبارہ اس کا دورہ وہاں گنگوہ کا ہوا, تو سرکاری مہمان خانے میں قیام پذیر تھا اور لوگوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا, عرض کیا کہ حضرت ذرا کلیکٹر کی ملاقات کر لیں. کہا میں کیا کو کروں, مجھے کیا ضرورت ہے. کہا دیوبند کے مدرسے کے متعلق جو ہے غلط شکایتیں پہنچی ہیں, آپ چونکہ سرپرست ہیں تو آپ کی ملاقات کی وجہ سے مدرسے کا فائدہ ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. حضرت پالکی میں, حضرت کی پالکی اٹھانے والے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے, تشریف لے گئے اور جہاں اس کا قیام تھا سرکاری میں وہاں حضرت کی پالکی رکھی. بس وہ دوڑا ہوا آیا کھلے پاؤں, حضرت پالکی سے باہر آئے, اس نے ہاتھ بڑھایا مسافے کے لیے اور حضرت نے اس کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا نہیں. اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کرو, کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرو اور انصاف سے پیش آؤ. بس اتنا کہا پالکی میں بیٹھے واپس آ گئے. حضرت کے آنے کے بعد وہ کلیکٹر پوچھتا ہے کہ یہ کون تھا, یہ جب آئے تو میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور میں بے چین ہو گیا باہر نکل کر ان کے پاس آنے کے لیے. تو بہرحال یہ اتباع سنت کا اہتمام اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے. وسعت و فی رزق, روزی میں کشادگی, وسقت و فی الدین, اور دین میں پختگی. تو یہ اتباع سنت جو ہے واقعہ یہ ہے کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور میں نے جیسا کہ اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب و غریب برکت رکھی ہے. آدمی کے مسائل پریشانیاں اسہل ہوتے ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں. ابھی یہ جو ہے دارم دیوبند کی شورا کے موقع پر وہاں دیوبند جانا ہوا تھا, تو حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب جو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہوتے ہیں, ان کے جانشین بھی ہیں, انہوں نے عجیب بات سنائی کہ بھائی وہ لوگ قرضہ کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں. تو کام اب یہ ہم نے بتایا کہ اگر آپ جو ہے کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچے تک یہ سنت سمجھ کر, وہی استحضار سنت سمجھ کر دو اور کھانے کے بعد بھی دو, تو قرضہ ادا کا بہت سنے تجربہ کیا قرضے سے جو ہے وہ فارغ, اللہ تعالیٰ نے ان کا قرضہ ادا کرا دیا. آج یہ بہت مجرب عمل انہوں نے بتایا. کتاب میں پھر دیکھا تو اس سے بھی تائید ہوئی. تو وہ شمائل کبریٰ کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم سے سنا, میرا اتنا قرضہ تھا کہ اس کی ادائیگی کی مجھے امید نہیں تھی, میں نے اس پر عمل شروع کیا, چند دنوں میں وہ ادا ہو گیا. تو اس وقت صالحین جو پھر حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کی جو کتاب ہے آداب الصالحین, اس کا ترجمہ ہے, اس کے اندر یہ روایت بھی ذکر کی گئی ہے. کوئی آدمی اس نیت سے اگر یہ کرتا ہے سنت سمجھ کر کے, کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے گا پہنچو تک, تو قرضہ ادا ہو جائے گا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ سنت پر عمل کا اہتمام یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے. یہ چیز جو ہے آپ کے علم میں بھی برکت پیدا کرے گی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کی جو علمی خدمات ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جلا پیدا فرمائیں گے. اس لیے اس کو آج ہی سے جو سنتیں عمل کرتے ہیں ان میں بھی یہ استحضار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ یہ سمجھ کر کرو گے تو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا اور آپ خود اس کی وجہ سے اپنے قلوب کے اندر عجیب کیفیت محسوس کریں گے. تجربہ کر کے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اہتمام مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے, اور سنتوں کی ان برکات سے پوری امت کو اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی جائے, اور یہ جو سنتیں ہیں مختلف ان کو موقع بتا کر اس پر عمل کی تاکید کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آپ کی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.